بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاء الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. صدق الله العلي العظيم.
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ پیغمبر، آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو ہدایت حاصل کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اور جو گمراہ ہو جائے گا اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا، اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، اور آپ صرف اس بات کا اتباع کریں جس کی آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور صبر کرتے رہیں یہاں تک کہ خدا کوئی فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ یونس کی 108ویں اور 109ویں آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے احمد میر زادے۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویب میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویب میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ سامعین، آج جمعرات ہے، 19 آبان 1401 ہجری شمسی مطابق 15 ربیع الثانی 1444 ہجری قمری اور 10 نومبر 2022 عیسوی۔ ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں۔ اب سے تھوڑی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں اور انٹرویو شامل رہے گا۔ پھر آپ سامعین سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر پیش کیا جائے گا تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے۔ اس کے بعد قرآنی آیات کی مختصر تفسیر اور مفاہیم پر مبنی پروگرام کلام نور سماعت فرمائیے گا۔ کلام نور کے بعد پروگرام آئینہ صحافت پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ سامعین سن سکیں گے پروگرام دریچے، اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا ایرانی مشاہیر۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ جی ہاں سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں، تو لیجیے سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبروں کے بلٹن کے ساتھ تحاشمی محضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ پابندیاں اور عدم استحکام پیدا کرنا ایرانی قوم کے دشمن کی دو اسٹریٹجی غلطیاں رہی ہیں جس میں اسے ہمیشہ شکست ملی ہے، صدر ایران ابراہیم رئیسی کا خطاب۔ پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ کا دوبارہ آغاز، یہ مارچ حقیقی آزادی کی تحریک ہے، اس میں بھرپور حصہ لیا جائے، پاکستانی عوام سے عمران خان کی اپیل۔ اور T20 ورلڈ کپ 2022 کا دوسرا سیمی فائنل، انگلینڈ سے ہندوستان کی شکست، انگلینڈ نے بآسانی 10 وکٹ سے میچ جیت لیا۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ صدر ایران نے کہا کہ پابندیاں اور عدم استحکام پیدا کرنا ایرانی قوم کے دشمن کی دو اسٹریٹجی غلطیاں رہی ہیں جس میں اسے ہمیشہ شکست ملی ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے تہران کے جنوب مشرق میں واقع علاقے پاک دشت کے عوام سے اپنے خطاب میں پابندیاں لگانے کی دشمن کی پالیسی کو شکست خوردہ قرار دیا اور کہا کہ ایران میں عدم استحکام پیدا کرنے کی دشمن کی کوشش بھی کبھی کامیاب نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دشمن چاہتا ہے کہ ملک ترقی نہ کرے اور ایرانی عوام کی خدمت نہ ہو سکے، اور ایرانی جوان لڑکے اور لڑکیاں سائنسی ترقی کے منازل طے نہ کر سکیں اور ان میں مایوسی پیدا کی جائے۔ دشمن ایرانی دانشوروں کو بھی علم کی چوٹیاں سر کرنے اور مغربی ایشیا میں ان کی برتری روکنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ایران کے اسلامی انقلاب نے عوام میں امید و حوصلہ پیدا کیا اور ناامیدی کو ختم کیا، جبکہ پابندیاں اور عدم استحکام پیدا کرنا ایرانی قوم کے دشمن کی دو اسٹریٹجک غلطیاں رہی ہیں جس میں اسے ہمیشہ شکست ملی ہے اور اسے کبھی کامیابی نہیں مل سکتی۔ ایران نے جدید ترین ہائپر سونک بیلسٹک میزائل تیار کر لیا۔ جدید ترین ہائپر سونک بیلسٹک میزائل کی تیاری کا اعلان سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ایرو اسپیس فورس کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل امیر علی حاجی زادہ نے جمعرات کو صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی ماہرین کا تیار کردہ جدید ترین ہائپر سونک بیلسٹک میزائل ہر قسم کے میزائل ڈیفنس سسٹم کو بائی پاس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بریگیڈیئر جنرل امیر علی حاجی زادہ نے مزید کہا کہ جدید ترین ایرانی ہائپر سونک بیلسٹک میزائل برق رفتاری کے ساتھ میزائل ڈیفنس سسٹم کو عبور کرتے ہوئے فضا اور خلا دونوں میں یکساں طور پر عمل کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ میزائل دشمن کے میزائل ڈیفنس سسٹم کو بھی نشانہ بنانے کی توانائی رکھتا ہے۔ ایران کی ایرو اسپیس فورس کے کمانڈر نے بتایا کہ یہ میزائل پرواز کے دوران بڑی تیزی کے ساتھ اپنا راستہ تبدیل کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا پتہ لگانا یا اس کے راستے کا تعین کرنا دشوار ہوتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ امریکہ، روس اور چین میں سے کوئی بھی ملک اس قسم کے بین البر اعظمی میزائلوں کا پتہ نہیں لگا سکتے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد کی جانب اپنے لانگ مارچ کا جمعرات سے دوبارہ آغاز کر دیا ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن وزیر آباد میں اس جگہ پر جمعرات کی صبح سے جمع ہونا شروع ہو گئے تھے، جہاں سے مارچ کا دوبارہ آغاز کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے اس تعلق سے بدھ کی رات ایک ویڈیو پیغام میں لوگوں سے وزیر آباد پہنچنے کی اپیل کی تھی۔ انہوں نے اس مارچ کو ایک بار پھر پاکستانیوں کے لیے حقیقی آزادی مارچ کا نام دیا۔ رپورٹوں بتایا گیا ہے کہ عمران خان نے اس ویڈیو پیغام میں ایک بار پھر اپنے اوپر ہوئے حملے کو منصوبہ بند قتل کی کوشش قرار دیا اور کہا ہے کہ جس فوجی افسر کا نام وہ لے چکے ہیں، اس کے علاوہ ایک اور فوجی افسر بھی اس قاتلانہ حملے کی منصوبہ بندی میں شریک تھا۔ انہوں نے کہا کہ جمعرات کو وزیر آباد میں لانگ مارچ سے خطاب میں وہ اس فوجی افسر کا نام بھی لیں گے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ فوجی افسر بقول ان کے حملے والے دن آئی ایس آئی کے سینئر فوجی افسر میجر فیصل نصیر کے ساتھ کنٹرول روم میں بیٹھ کر اس منصوبے پر عمل درآمد کی نگرانی کر رہا تھا۔ یاد رہے کہ عمران خان نے اس سے پہلے اپنے اوپر قاتلانہ حملے میں وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور آئی ایس آئی کے ایک سینئر فوجی افسر میجر جنرل فیصل نصیر کو ملوث قرار دیا تھا، اور اب ان کا کہنا ہے کہ ان کے قتل کے منصوبے میں تین نہیں بلکہ چار افراد ملوث ہیں۔ دوسری طرف وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کو پنجاب کی حدود میں فل پروف سیکورٹی فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے لاہور میں لانگ مارچ کے حفاظتی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ہونے والے اعلی سطحی سیکورٹی اجلاس کی صدارت کے بعد کہا کہ لانگ مارچ کے شرکا کی حفاظت کے لیے بہترین سیکورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے کہا کہ صوبہ پنجاب کی حدود میں لانگ مارچ کی سی سی ٹی وی کیمروں کے ساتھ ہی ڈرون طیاروں کے ذریعے بھی نگرانی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کنٹرول روم 24 گھنٹے کام کرے گا اور متعلقہ ادارے ہر حال میں لانگ مارچ کی حفاظت کو یقینی بنائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ کنٹینر کے تحفظ کے لیے بلٹ پروف شیلٹر کا استعمال یقینی بنایا جائے گا۔ پاکستان کی وزیر مملکت برائے خارجہ امور نے افغانستان میں امن استحکام کی برقراری میں تعاون سے متعلق ایران و پاکستان کے کردار کو نہایت اہمیت کا حامل قرار دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کی وزارت خارجہ کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے وزیر مملکت برائے خارجہ امور حنا ربانی کھر نے یہ بات افغانستان کے امور میں صدر ایران کے خصوصی نمائندے حسن کاظمی قومی کی زیر صدارت ایرانی وفد سے ہونے والی ملاقات میں کہی۔ اس بیان کے مطابق حنا ربانی کھر نے افغانستان کے پڑوسی ملکوں کی حیثیت سے ایران اور پاکستان کے دوستانہ اور برادرانہ رشتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے افغانستان میں امن استحکام میں مدد سے متعلق تہران اور اسلام آباد کے کردار کو اہم قرار دیا اور افغانستان کے طالبان انتظامیہ کے ساتھ عالمی برادری کی مفاہمت کی ضرورت پر زور دیا۔ اس سے قبل افغانستان کے امور میں صدر ایران کے خصوصی نمائندے حسن کاظمی قومی نے افغانستان کے امور میں پاکستان کے خصوصی نمائندے محمد صادق سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں فریقین علاقے میں امن استحکام کے مقاصد کے حصول سے متعلق مشترکہ تعاون کی تقویت کی ضرورت پر زور دیا۔ قابل ذکر ہے کہ افغانستان کے امور میں صدر ایران کے خصوصی نمائندے حسن کاظمی قومی نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ انہوں نے پاکستانی حکام سے ہونے والی ملاقات میں تاکید کی کہ افغانستان میں امن استحکام علاقے کے ملکوں کی سلامتی کے مترادف ہے۔ برطانوی فوجیوں نے افغانستان میں اپنی موجودگی کے دور میں 64 افغان چھوٹے بچوں کا قتل عام کیا ہے۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کی جنگ کے دوران برطانوی فوجیوں کے ہاتھوں 64 افغان بچے قتل کیے گئے، جبکہ برطانوی حکومت نے صرف 16 واقعات کا باضابطہ طور پر اعتراف کیا۔ یہ ایسی حالت میں کہ برطانیہ کے ایک امدادی ادارے نے اعلان کیا کہ افغانستان میں برطانوی فوجیوں کے ہاتھوں مارے جانے والے عام شہریوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے کہ جس کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس ادارے کے مطابق افغانستان میں برطانوی فوجیوں کے ہاتھوں قتل ہونے والے بچوں کی تعداد بھی 135 تک ہو سکتی ہے۔ اس سے قبل بی بی سی نے افغانستان میں برطانوی فوجیوں کے جرائم کے بارے میں ایک رپورٹ نشر کی تھی۔ بی بی سی کے مطابق افغانستان میں برطانوی فوجوں نے 12 قیدیوں اور عام شہریوں کا قتل عام کیا اور اس ملک میں جنگی جرائم کا ارتکاب کیا۔ رپورٹ کے مطابق برطانیہ کے خصوصی فوجی اہلکاروں نے 2010 میں رات کو کارروائی کر کے 54 قیدیوں کو موت کے گھاٹ اتارا اور غیر فوجیوں کو گرفتار کیا۔ واضح ہے کہ افغانستان پر 20 سالہ قبضے کے دوران امریکہ اور اس کے اتحادی ملکوں میں جملہ برطانیہ کے فوجیوں نے وحشیانہ ترین قتل عام اور غیر انسانی اور جنگی جرائم کے ارتکاب کے اور اقتصادی تنصیبات کے ساتھ ساتھ اسپتالوں اور طبی مراکز تک کو نشانہ بنایا، جبکہ 2021 میں یہ جارح فوجی افغانستان سے ذلت کے ساتھ واپس لوٹے اور پھر طالبان برسر اقتدار آئے۔ بحرین کے 14 فروری کے انقلابی نوجوانوں کے اتحاد نے بحرین کے نمائشی پارلیمانی اور بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ کیے جانے کا خیر مقدم کرتے ہوئے بحرین کے مختلف گروہوں کی جانب سے یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عمل میں لائے جانے والے متحدہ اقدام کی قدردانی کی ہے۔ 12 نومبر کو ہونے والے نام نہاد پارلیمانی انتخابات کے خلاف بحرین کے مختلف شہروں اور قصبوں میں روزانہ احتجاجی اجتماعات اور مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے، اور اس ملک کی اکثریت نے اعلان کیا کہ انتخابات کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے گا۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق 14 فروری کے انقلابی نوجوانوں نے ایک بیان میں نمائشی پارلیمانی انتخابات کے نامزد امیدواروں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے نام واپس لے لیں اور آل خلیفہ حکومت کے انتخابات کے ڈھونگ کا حصہ نہ بنے، تاکہ انتخابات میں ان کی شرکت ان کے لیے ذلت کا باعث بنے۔ اس بیان میں کہا گیا کہ بہت کم تعداد میں ہی لوگ ان نمائشی انتخابات میں شرکت کریں گے۔ واضح ہے کہ بحرین میں 14 فروری 2011 سے آل خلیفہ حکومت کے عامر و جابر حکومت کے خلاف عوامی استقامت کا سلسلہ جاری ہے۔ بحرینی عوام اپنے ملک میں آزادی، عدل و انصاف کے قیام اور جمہوری حکومت کی برقراری کا مطالبہ کر رہے ہیں، جبکہ بحرینی آل خلیفہ حکومت اپنی آمریت بچانے کے لیے مظاہرین کو سعودی فوجوں کی مدد سے کچل رہی ہے۔ انسانی حقوق کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی رپورٹر نے سعودی جیل میں انسانی حقوق کے سرگرم عمل کارکن محمد القحطانی کی صورتحال کو نہایت تشویشناک قرار دیا ہے۔ سعودی عرب میں انسانی حقوق کے سرگرم عمل کارکن محمد القحطانی کو مارچ 2013 میں گرفتار کر کے 15 برس قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ انسانی حقوق کے امور میں اقوام متحدہ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق انسانی حقوق کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی رپورٹر نے اعلان کیا کہ سعودی عرب میں انسانی حقوق کے سرگرم عمل کارکن محمد القحطانی کو جیل میں کسی سے ملنے کی اجازت نہیں ہے، یہاں تک کہ ان کے وکیلوں تک کو ان سے ملنے نہیں دیا جاتا۔ سعودی حکام نے جیلوں میں بند سیاسی اور انسانی حقوق کے سرگرم عمل کارکن قیدیوں کی تعداد کا کبھی اعلان نہیں کیا، جبکہ انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں نے اپنے ذرائع کی بنیاد پر یہ تعداد تقریباً 30,000 بتائی ہے، جو جیلوں میں اظہار آسانی کے ساتھ ابتر صورتحال میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ روسی وزارت دفاع نے کہا کہ جنگ کے مختلف محاذوں پر 350 یوکرین فوجی کو ہلاک اور امریکہ کے فراہم کردہ ہمارس میزائلوں کے ایک گودام کو تباہ کر دیا گیا۔ دوسری جانب امریکہ میں روسی سفیر نے یوکرین کی جانب کسی بھی اشتعال انگیز اقدام کی بابت سخت خبردار کیا ہے۔ روسی وزارت دفاع کے جاری کردہ تازہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ شمالی کوگانس کے کوبیانسک سیکٹر پر ہونے والے لڑائی میں 60 جبکہ شمالی دودنسک سیکٹر پر 100 اور جنوبی دونسک سیکٹر پر دونسک سیکٹر پر 80 یوکرین فوجیوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں درجنوں غیر ملکی ایجنٹ بھی شامل ہے، جن کا تعلق امریکہ، برطانیہ اور پولینڈ سے بتایا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ روسی فوج نے خرسون سیکٹر پر یوکرینی فوج کی 12 تخریبی اور جاسوسی کاروائیوں کو ناکام اور کم سے کم 110 یوکرینی فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ روسی فوج نے نکولائف، خرسون اور خارکیف میں یوکرینی فوج کے 6 ہیلی کاپٹروں کو بھی مار گرانے کا اعلان کیا، جن میں 1 M8 ہیلی کاپٹر بھی شامل ہے۔ دوسری جانب امریکہ میں روسی سفیر اناتولی انتونوف نے ایک بار پھر خبردار کیا کہ حکومت یوکرین ڈولٹی بم کے استعمال یا کسی ایٹمی سانے جیسے خطرناک اور اشتعال انگیز اقدام کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ روسی سفارتخانے کے سرکاری ٹیلی گرام ہینڈل پر جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا کہ آج ہمیں ایک تابکاری سانحے کی دھمکی کا سامنا ہے اور حکومت یوکرین کسی اشتعال انگیز اقدام کی منصوبہ بندی کر رہی ہے، جس میں ڈولٹی بم کا دھماکہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسرائیل کے ایٹمی تنصیبات کے قریب بڑے پیمانے پر آگ لگنے کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ اسرائیلی ذرائع ابلاغ نے اعتراف کیا کہ آتش زدگی کا واقعہ ڈیمونا ایٹمی بجلی کے مشرق میں واقع صہیونی بستی موشاف ایدان میں پیش آیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے اس واقعے میں ہونے والے جانی یا مالی نقصان کی جانب کوئی اشارہ نہیں کیا ہے۔ صہیونی میڈیا نے بدھ کے روز جنوبی علاقے میں اپنے ڈرون طیارے کی تباہی کا بھی اعتراف کیا تھا۔ ڈرون طیارے کی تباہی اور اس میں ہونے والے ممکنہ جانی نقصان کے بارے میں بھی اسرائیل میڈیا نے کچھ نہیں بتایا۔ واضح ہے گزشتہ چند مہینوں دوران مقبوضہ سرزمینوں میں اس نوعیت کے متعدد واقعات رونما ہوئے ہیں۔ T20 ورلڈ کپ 2022 کے دوسرے سیمی فائنل میں انگلینڈ نے ہندوستان کو بآسانی 10 وکٹ سے ہرا دیا۔ جمعرات کو آسٹریلیا کے شہر ایڈیلیڈ میں T20 ورلڈ کپ 2022 کے دوسرے سیمی فائنل میں ٹاس جیت کر انگلینڈ نے پہلے گیند بازی کا انتخاب کیا اور ہندوستان کو بلے بازی کی دعوت دی۔ ہندوستان نے مقررہ 20 اوور میں 5 وکٹ کے نقصان پر 168 رن بنائے اور انگلینڈ کو جیت کے لیے 169 رن کا ہدف دیا۔ ہندوستان نے بلے بازی شروع کی تو دوسرے ہی اوور میں اس کے اسلامی بلے باز لوکیش راہل 5 رن بنا کر ہی آؤٹ ہو گئے، لیکن پھر روہت شرما کا ساتھ دینے وراٹ کوہلی آئے اور پھر دونوں نے پاور پلے میں کوئی وکٹ نہیں گرنے دیا اور 47 رن کی شراکت داری قائم کی۔ آج کے میچ میں ہندوستانی بلے باز سوریہ کمار یادو سے زیادہ توقعات وابستہ تھے، لیکن وہ چند بڑے شاٹ کھیلنے کے بعد عادل رشید کی ایک گیند پر چھکا مارنے کی کوشش میں کیچ دے بیٹھے اور 10 گیندوں میں 14 رن بنا کر پویلین واپس لوٹ گئے۔ ہندوستانی بلے بازوں میں ہاردک پانڈیا نے جارحانہ بلے بازی کی اور 33 گیندوں میں 5 چھکوں اور 4 چوکوں کی مدد سے 63 رن بنائے۔ ان کے ساتھ ہی ہندوستان کے معروف کھلاڑی وراٹ کوہلی نے بھی ذمہ دارانہ اننگ کھیلی اور نصف سنچری پوری کی، انہوں نے 40 گیندوں میں 50 رن بنائے۔ ہاردک پانڈیا اور وراٹ کوہلی کی شراکت داری نے ہندوستان کے اسکور میں 61 رن کا اضافہ کیا۔ 169 رن کے ہدف کے تعاقب میں انگلینڈ کے سلامی بلے بازوں نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا۔ جوس بٹلر نے 80 اور ہیلز نے 86 رن بنائے اور ناٹ آؤٹ رہے۔ اب اتوار کو فائنل میچ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی، ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
بہت شکریہ نوازش۔
نقصب افغانستان سے جو خبریں اکثر و بیشتر موصول ہوتی ہیں وہ قتل و غارت گری کی ہیں، دہشت گردانہ حملوں کی ہیں، امریکی فوجیوں کے وحشت ناک اقدامات کی ہیں، اور خاص طور پر نیٹو کے اتحادی ممالک کے جو افواج ہیں ان کی بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ داستانیں اب منظر عام پر آ رہی ہیں، اور جیسا کہ ابھی رپورٹ ایک شائع ہوئی ہے جس میں برطانوی فوجیوں نے افغانستان میں اپنی موجودگی کے دور میں 64 افغان چھوٹے بچوں کا قتل عام کیا ہے۔ یہ دل ہلا دینے والی رپورٹیں منظر عام پر آتی ہیں، لیکن عالمی انسانی حقوق کے جو ادارے ہیں ان کے منہ سلے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن دنیا کی رائے عامہ جو ہے اس پر گریہ کنا ہے، کیا کہیں گے آپ؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ جو رپورٹ جس کی آپ نے بات کیا اشارہ کیا ہے، یہ بنیادی طور پہ بی بی سی نے اس کو نشر کیا ہے، اور اس میں اس نے کہا ہے کہ یہ 64 بچے جو ہیں وہ برطانوی فوج کے ہاتھوں جو ہیں وہ مارے گئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اعداد و شمار صحیح نہیں ہوں گے۔ ایک تو بی بی سی دے رہی ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بالآخر انگلستان کی ہے، برطانیہ کی ہے، اور بی بی سی اسی کا ایک ادارہ ہے، اسی کے پیسے سے چلتا ہے، تو یہ امکان نہیں ہے کہ وہ حقائق بتائے۔ یہ 64 بچوں کی بات کر کے اصل میں اس نے اس جو انڈر گراؤنڈ ایک لاوا تھا اس کو پنکچر کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ خبر پہلے 64 بچوں کی دے دیں، پھر اس کے بعد 164 کی دے دیں گے، پھر 264 کی دیں گے، پھر 1064 کی دیں گے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ 20 سال وہاں پہ آپ نے قبضہ کیا ہے، اور اس 20 سالوں کے اندر خود جو انسٹیٹیوٹ فار انٹرنیشنل اسٹڈیز نے ایک جو سروے شائع کیا تھا اس نے بھی کہا کہ بھائی 2001 سے 2016 تک 173,000 افغانی مارے گئے ہیں، یعنی 2001 سے 2016 تک۔ اب 173,000 میں سے صرف 64 بچے ہوں گے، یعنی امکان نہیں ہے۔ جبکہ بیرونی فورسز کے بارے میں یہ خبریں انٹرنیشنل میڈیا میں بھی آ چکی ہیں کہ یہ فرینڈلی فائرنگ کا انہوں نے ایک اصطلاح نکالی تھی۔ فرینڈلی فائرنگ کیا ہے کہ جہاں پہ 4, 10, 20 بندے یہ دیکھتے تھے اس پہ حملہ کر دیتے تھے، اور بعد میں کہتے تھے کہ یہ ہم سے غلطی ہو گئی، یہ ہم نے دشمنی کی بنیاد پہ نہیں کیا، یہ فرینڈلی فائرنگ ہے۔ یعنی بیسیوں شادیوں پہ، بیسیوں اس طرح کے اجتماعات پہ، بیسیوں ہسپتالوں پہ باقاعدہ حملے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو امریکی میڈیا میں بھی آ چکے ہیں۔
اسی رپورٹ میں ڈاکٹر صاحب ذکر ہوا ہے کہ برطانیہ کے خصوصی فوجی اہلکاروں نے 2010 میں رات کو کاروائی کر کے 54 قیدیوں کو موت کے گھاٹ
جی اتا جی یعنی یہ ہاسپٹلز کی خبریں آ چکی ہیں، شادیوں کی خبریں آ چکی ہیں, اب آپ نے جیل کی بات کی ہے, یعنی جو مختلف جیل ہیں ان کے اندر آ چکی ہیں, صرف 64 بچے مارے گئے ہوں گے, یعنی یہ خود اس پہ ہی میں تو
سوالیہ
نشان لگا رہا ہوں کہ ایسا ممکن نہیں ہے 20 سالوں میں کئی 64 بچے, بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ شاید ہر بڑے شہر میں 64 بچے انہوں نے مارے ہوں گے, اور جہاں جہاں پہ ان کی فوجی تعینات ہوں گے انہوں نے. اور ویسے بھی اگر ایک اور زاویے سے اس چیز کو دیکھیں کسی ملک کے اندر جب کوئی حملہ ہوتا ہے یا جہاں کہیں پہ بھی کوئی قتل و غارت ہوتی ہے تو اس میں سب سے زیادہ نقصان بچوں کو ہی ہوتا ہے.
جی
ممکن ہے بچہ خود قتل نہ ہو, لیکن اگر مرد قتل ہو رہا ہے تو یا اس کا باپ ہے یا بھائی ہے.
یہ تو
اگر ماں, اگر یعنی ایک عورت ماری جا رہی ہے تو یا اس کی ماں ہے یا اس کی بہن ہے. اور اگر کسی ہسپتال پہ حملہ ہو رہا ہے, ایک بلڈنگ پہ حملہ ہو رہا ہے, تو وہ اس کے مستقبل پہ حملہ ہو رہا ہے. یعنی اگر وہ خود وہاں پہ اس وقت علاج کے لیے نہیں بھی موجود ہے تو کل اسے علاج کے لیے جانا ہے, تو آپ نے ہسپتال پہ حملہ کر کے پھر بھی بچے پہ ظلم کیا ہے. اگر آپ نے سکولوں پہ, تعلیمی اداروں پہ جو آپ نے بمباری کی ہے کہ بہت سارے واقعات ملتے ہیں, تو آپ نے ممکن ہے ڈائریکٹ بچے کو نہیں مارا لیکن بچے کے مستقبل کو آپ نے تباہ کر دیا, آپ نے اس کو تعلیم سے محروم کر دیا. یا حتیٰ کہیں پہ بھی آپ کسی تجارتی ادارے میں, کسی حکومتی ادارے میں, کسی پبلک, کسی سرکاری, جہاں پہ بھی آپ حملہ کرتے ہیں, تو اس میں مارے جانے والا فرد مرد ہے, ایک تو وہ باپ سے محروم ہو گیا, ایک وہ بھائی سے محروم ہو گیا, دوسری اس سے یہ ہے کہ اس پہ جو اقتصادی دباؤ بڑھا ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد باپ کی محبت سے تو محروم ہو گیا لیکن باپ کی آمدنی سے کل اس نے اپنا پڑھنا تھا, اپنا مستقبل بنانا تھا, تو وہ تو گیا, ختم ہو گیا. اب وہ ایک فقیر کی زندگی, ایک گداگر کی زندگی پہ آ جاتا ہے. وہ زندہ رہ کے بھی وہ دوسرے لفظوں میں قسطوں میں مرتا ہے, جب تک وہ خود اس قابل نہیں ہو جاتا کہ کما سکے, اس وقت تک وہ تقریباً ایک موت اور حیات کی زندگی میں سے گزر رہا ہوتا ہے.
بڑے بڑے تجربات بموں کے انہوں نے افغانستان میں کیے ہیں کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ گاؤں کے گاؤں تباہ ہوئے ہیں. ڈاکٹر
دیکھیں جی, وہ بات پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں, ایک چیز فگر سامنے آتی ہے مرنے والوں کی کہ جس کو میڈیا میں دیا جاتا ہے, زخمی ہونے والوں کو بھی شمار نہیں کیا جاتا, یعنی کتنے جو زخمی ہوتے ہیں ان میں سے کتنے لوگ مر جاتے ہیں بعد میں. 1/3 کہتے ہیں کہ اگر کسی واقعے میں 3 بندے ہلاک ہوئے ہیں تو کم از کم 9 زخمی ضرور ہوئے ہیں. یہ ایک ایوریج نکالی جاتی ہے. اچھا, ایک ہے زخمی ہونا فوری طور پہ, ایک ہی ہے کہ جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ وہاں پہ اگر کوئی ایسے کیمیکل ویپن استعمال ہوئے ہیں, کوئی ایسا ہتھیار استعمال ہوا ہے, فاسفورس کے بم جو
رپورٹ ہوئی ہے اس کی,
وہ تو نسلوں تک اثر انداز ہوتے ہیں. وہ آئندہ نسلوں تک جو بچے پیدا ہوں گے ان کے یہاں اپاہج بچے پیدا ہو سکتے ہیں, ان کے یہاں جو میڈیکل کے مسائل ہوں گے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی حد تک اس پریشر کو کم کرنے کی یہ کہا گیا کہ 64 بچے ہیں. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے, اصل جو حقائق سامنے آئیں اور واقعاً کوئی غیر جانبدارانہ تحقیقات کرے ان تمام ممالک, افغانستان سمیت, جہاں پہ امریکنز یا سامراجی طاقتوں نے حملے کیے, وہاں پہ انہوں نے قبضہ کیا, اس حملے اور قبضے اور جارحیت کے بعد اس معاشرے کے اندر کیا بعد میں تباہیاں آئیں, یہ تو فوری طور پہ چیزوں کو دیکھ لیا جاتا ہے کہ فوری طور پہ کتنے زخمی نظر آ رہے ہیں, کتنے مر گئے ہیں. اس کے جو اثرات ہوتے ہیں نسلوں تک جنگ زدہ ممالک میں, جو اس ملک کی صورتحال, اس کا انفراسٹرکچر تباہ ہو جاتا ہے, اس کا مستقبل مکمل طور پہ جو ہے وہ ایک عجیب سی صورتحال سے دوچار ہو جاتا ہے. تو اس لحاظ سے صرف یہ کہہ دینا جی 64 بچے ہیں اور 64 بچوں پہ جناب کورٹ نے یہ کر دیا اور برطانیہ نے یہ کر دیا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف گمراہ کرنے کی کوشش ہے. اصل واقعات سامنے آنے چاہیے اور اصل واقعات تحقیقاتی بنیاد پہ ہونے چاہیے, پھر ان تحقیقات کو ایک ایسے ادارے میں پیش کیا جائے کہ جہاں پھر وہ منمانی سے اس کو مختلف اینگل سے اس انداز سے نہ پیش کریں کہ وہ ظلم جو ہے وہ بڑا ظلم جو ہے چھوٹے سے ایک معمولی سے جسے کہتے ہیں قانونی خلاف ورزی کے رینج میں آ جائے. جرم انسان کشی اور بچوں کے قتل عام جو ہے نا, اس کو ایک اس انداز سے کسی عدالت میں, کوئی غیر قانونی تھا جی, یہ تو بس غیر وہاں پہ قابض تھے اور قابض ہونے کی وجہ سے ایسے نہیں ہوا. بچہ بچہ ہے, اگر امریکہ میں ایک بچہ مر جائے تو پوری دن جو ہے وہ, بلکہ ہفتوں تک وہاں کا میڈیا چیختا رہتا ہے. اور ان 64 بچوں پہ, چلے اسی کو ہم مان لیتے ہیں, ان 64 بچوں پہ کتنے ہیومن رائٹس کی قراردادیں آئی ہیں, کتنی کس پارلیمنٹ میں اس سے بات ہوئی ہے, کس ایران کے اندر مظاہرہ ہوتا ہے, مظاہرے کے اندر پولیس معمولی سی جسے کہتے ہیں نا ان کو منتشر کرنے کے لیے ہلکی سی آنسو گیس بھی استعمال کر دے تو ان کے چینل جو ہیں وہ رات دن لگے ہوتے ہیں اور آسمان کو زمین سے ملا کے انہوں ایسے ایسے پروپیگنڈے کرتے ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ شاید دنیا کا سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ تہران میں ہو گیا, جبکہ ان کی اپنی صورتحال یہ ہے کہ معصوم بچوں کو بھی یہ معاف نہیں کرتے اور پھر ان اعداد و شمار کو بھی جو ہے بڑی ڈھٹائی سے چھپاتے
ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, بچے معذور ہوئے ہیں, بچوں کی آنکھیں ضائع ہوئی ہیں اور اسی طریقے سے بارودی سرنگ کے دھماکوں میں ابھی تک جو ہے مسلسل یہ آفت افغانستان کے عوام جو ہے وہ سہ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے, یقین دل کو خیال روضائے اطہر ملتا ہے, ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے. یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے, بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں, بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں, مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے. یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے, خزف دست مبارک میں پہنچ کر حمد پڑھتے ہیں, خزف دست مبارک میں پہنچ کر حمد پڑھتے ہیں, جواب لا الہ آپ کو پتھر سے ملتا ہے. یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے, اصول زندگی اس میں.
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروں کے, جی ہاں سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 19 آبان, 15 ربیع الثانی اور 10 نومبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. پندرہ ربیع الثانی سن 552 ہجری قمری کو عظیم عالم دین محدث اور مفسر قرآن فضل بن حسن تبرسی نے وفات پائی. وہ امین الاسلام کے نام سے معروف تھے. ان کو اکثر اسلامی فرقوں میں بہت زیادہ عزت و احترام حاصل تھا اور انہوں نے بہت سے شاگردوں کی تربیت کی. ان کے شاگردوں میں خاص طور سے نہج البلاغہ کی شرح لکھنے والے قطب راوندی کا نام قابل ذکر ہے۔ حسن تبرسی کی کتابوں میں سب سے اہم مجمع البیان ہے، جو تفسیر قرآن سے متعلق ہے اور 10 جلدوں پر مشتمل ہے۔ انہوں نے اس کتاب کے بعد ایک اور کتاب اسی سلسلے میں لکھی جو جوامع الجامع کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ کتاب علماء دین کے نزدیک بہت معتبر ہے۔ November 1483 کو جرمنی کے مذہبی اصلاح پسند مارٹن لوتھر پیدا ہوئے۔ وہ نوجوانی کے دور میں کلیسا میں داخل ہو گئے اور پادری بن گئے۔ یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد مارٹن لوتھر کا فلسفے کے استاد کے طور پر تقرر ہو گیا۔ انہوں نے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پاپ اور کلیسا کے دوسرے حکام کے بعض نظریات کی مخالفت کی اور 1517 میں کلیسا کے اقدامات کے خلاف اپنی تحریک کا اعلان کیا۔ مارٹن لوتھر نے پاپ کے واضح حکم کے برخلاف مقدس انجیل کا جرمن زبان میں ترجمہ کیا اور آخرکار کیتھولک کے مقابل پروٹیسٹنٹ نام کی ایک تحریک شروع کی۔ اس مذہبی اصلاح پسند کے افکار و نظریات مغرب خصوصاً جرمنی میں بعض سیاسی اور مذہبی تبدیلیوں کا سر چشمہ بن گئے۔ مارٹن لوتھر کی اکثر کتابوں کا دنیا کی مختلف زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے۔ پروٹیسٹنٹ فرقے کے سربراہ مارٹن لوتھر کا ایک بیماری کے باعث 1546 میں انتقال ہو گیا۔ November 1799 کو فرانس میں برو میئر نامی معروف بغاوت انجام پائی۔ برو میئر فرانس کے انقلابی کیلنڈر کے دوسرے مہینے کا نام تھا، جو عیسوی کیلنڈر کے اکتوبر مہینے کے اواخر میں شروع ہوتا تھا۔ اس دن نیپولین بوناپارٹ، جو مصر اور شمالی افریقہ میں اپنی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھا، حکومتی کونسل کے ایک اعلیٰ عہدیدار کی خفیہ دعوت پر فرانس واپس آ گیا اور اس نے اپنی فوجی قوت کے ذریعے فرانس کی پارلیمان اور پھر فرانس کی حکومتی کونسل کو تحلیل کر دیا اور خود باضابطہ طور پر فرانس کی انان حکومت سنبھال لی۔ نیپولین نے ایک 3 رکنی حکومتی کونسل بھی تشکیل دی، جس کا سربراہ وہ خود بنا، اور اس طرح اس نے اپنی حکمرانی کا آغاز کیا۔ 1802 میں نیپولین بوناپارٹ اس کونسل کا تاحیات سربراہ بن گیا۔ پھر 2 سال کے بعد ہی اس نے اس کونسل کو بھی ختم کر کے خود کو فرانس کا فرما روا قرار دے دیا اور اس عہدے کو اپنے گھر والوں کے لیے بعنوان میراث مختص کر دیا۔ اس طرح فرانس میں ایک بار پھر شاہی نظام واپس آ گیا۔ November 1354 ہجری شمسی کو اقوام متحدہ نے ایک اہم قرارداد کی منظوری دی، جس میں فلسطینی عوام کو ایک قوم کی حیثیت سے اپنے حقوق اور سرزمین حاصل کرنے کی اجازت دی گئی اور تنظیم آزادی فلسطین PLO کو بھی مساوی حقوق کے ساتھ مشرق وسطی کی ہر امن کانفرنس میں شرکت کی اجازت مل گئی۔ ایران نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ اسرائیل کے نمائندے نے اقوام متحدہ کی قرارداد کو پھاڑ دیا، جبکہ امریکہ کے نمائندے نے دھمکی دی کہ امریکی کانگریس اقوام متحدہ سے انتقام لے گی۔ امریکی سینٹ نے امریکہ اور اقوام متحدہ کے تعلقات پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا۔ 10 نومبر کو عالمی یوم سائنس برائے امن و ترقی منایا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کے تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی ادارے یونیسکو نے سن 2001 میں ایک کانفرنس میں 10 نومبر کو عالمی یوم سائنس برائے امن و ترقی منائے جانے کی تجویز پاس کی تھی۔ اس کے بعد ہر سال 10 نومبر کو عالمی یوم سائنس برائے امن و ترقی منایا جاتا ہے۔ اس کانفرنس میں سائنس اور ٹیکنالوجی اور جدت ترازی کے ثمرات سے معاشرے کے تمام طبقات کے استفادے اور لوگوں کی روزمرہ زندگی پر سائنس اور ٹیکنالوجی اور جدت ترازی کے اثرات کے بارے میں مذاکرات کے لیے مناسب ماحول اور مرکز کے قیام، امن و ترقی اور عام زندگی کے ارتقاء کا سبب بننے والے مواقع کی نشاندہی کے مقصد سے 10 نومبر کو عالمی یوم سائنس برائے امن و ترقی منائے جانے کا اعلان کیا تھا۔ اس کے بعد یونیسکو کے تمام رکن ممالک میں ہر سال 10 نومبر کو عالمی یوم سائنس برائے امن و ترقی منایا جاتا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے قرآن آیات کی مختصر تفسیر و مفاہیم پر مبنی پروگرام کلام نور۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے،
بیت میرا رب جہاں بسم اللہ، سبحان اللہ، یہ قرآن اللہ اللہ، ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ، ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لاؤ۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے۔
سامعین، گزشتہ پروگرام تک ہم نے سورہ فتح کی آیتوں کی مختصر تفسیر بیان کی تھی، اور آج کے پروگرام سے ہم سورہ حجرات کی آیتوں کی مختصر تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔
سامعین، یہ سورہ مبارکہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا ہے، جس میں اسلامی اصول کے اہم آداب اور اجتماعی اخلاقیات کے بارے میں اشارہ ہوا ہے، ایسے اصول جن کی رعایت اور پاسداری معاشرے کے افراد کے درمیان محبت و دوستی اور بھائی چارگی کی تقویت و استحکام کا باعث ہوگی، اور اگر اسے انجام نہ دیا جائے تو آپس میں بغض و کینہ، دشمنی، بدبینی اور تفرقہ معاشرے کے درمیان پھیل جائے گا۔ اس بنا پر اس سورے کو سورہ اخلاق اور اسلامی آداب کا نام دیا گیا ہے۔
سامعین، آئیے اب سورہ حجرات کی پہلی آیت کی تلاوت سے اپنی روح لطیف کو معطر کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہوتا ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔
ایمان والو، خبردار خدا اور رسول کے سامنے اپنی بات کو آگے نہ بڑھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر بات کا سننے والا اور جاننے والا ہے۔
سامعین، یہ سورہ مومنین کو اپنا مخاطب قرار دیتے ہوئے فرماتا ہے، ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ خداوند عالم اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے اور ان کے سامنے بالخصوص اجتماعی امور میں کہ تمام لوگ اسلامی معاشرے کے رہبر و پیشوا کے مطیع و فرما بردار ہوں، کیونکہ ہر طریقے سے ان پر سبقت حاصل کرنا معاشرے کے نظام میں خلل اور عوام الناس کے درمیان اختلاف و تفرقے کے مترادف ہوگا۔ بعض انتہا پسند مسلمان اس بات کے منتظر ہوتے ہیں کہ اسلامی معاشرے کے رہبر و پیشوا ان کی خواہش و آرزو کے مطابق اپنے امور انجام دیں، یا بعض افراد یا بعض گروہوں کے ساتھ تند و سخت برتاؤ کریں یا بعض کاموں کو ترک کر دیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ وہ معاشرے کے حالات و کیفیت کی شناخت و معرفت کی بنیاد پر عام لوگوں کی مصلحت کے پیش نظر ارادہ کرتا ہے، لہذا اس سے اس طرح کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ خداوند عالم نے جن کاموں کو حلال قرار دیا ہے ان میں سے بعض کو حرام شمار کرنا، یا جن کاموں کو پروردگار عالم نے حرام قرار دیا ہے ان میں سے بعض کو حلال قرار دینا، ایک قسم کا خدا اور رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سبقت حاصل کرنا ہے۔ اسلامی معاشرے کے قوانین کے لیے ضروری ہے کہ کتاب خدا یعنی قرآن کریم اور سنت رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیاد و اساس کے مطابق ہو، اور قرآن کریم اور سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برخلاف قانون وضع کرنا خدا اور رسول خدا پر سبقت حاصل کرنے کے مترادف ہے۔ جو لوگ اپنے ذاتی مزاج یا اجتماعی رسم و آداب کی بنا پر حکم پروردگار اور رسول احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سبقت حاصل کرتے ہیں، تو در حقیقت وہ ایمان و تقویٰ سے خود کو بہت دور کر لیتے ہیں۔
سامعین، آئیے اب سورہ حجرات کی دوسری اور تیسری آیتوں کی تلاوت سے اپنے دل کو منور کرتے ہیں۔ ارشاد اہدیت ہوتا ہے،
يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔
ایمان والو، خبردار اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرنا اور ان سے اس طرح بلند آواز میں بات بھی نہ کرنا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو۔ بے شک جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو دھیما رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو خدا نے تقویٰ کے لیے آزما لیا ہے اور انہی کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔
سامعین، گزشتہ آیت کریمہ میں بیان ہوا تھا کہ کسی بھی امر میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سبقت حاصل نہ کریں، اور جب تک آپ کسی چیز کے بارے میں حکم نہ دیں کسی بھی کام کو انجام نہ دیں۔ اور اب اس آیت کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرنے میں بھی آپ پر سبقت نہ کریں، اور آپ کے سامنے اونچی آواز نہ کریں، اور نہ ہی اونچی اور تیز تیز باتیں کریں اور چیخ و پکار کریں۔
سامعین، اس آیت کریمہ کے مفہوم سے ثابت ہوتا ہے کہ بعض مسلمان اجتماعی آداب و اصول کی پاسداری نہیں کرتے تھے۔ یہ لوگ جس طرح سے عام لوگوں سے باتیں کرتے تھے اسی طرح سے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بھی بے ادبی اور تیز تیز باتیں کرتے تھے۔ یہاں تک کہ پروردگار عالم نے انہیں تنبیہ کی کہ اس طرح کے غیر شائستہ اور توہین آمیز کام تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ سامعین، آیت کریمہ مزید تاکید کرتی ہے کہ تقوی الہی کا تقاضا یہ ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و لحاظ کرو اور خداوند عالم کے اس برگزیدہ بندے کے سامنے اپنی آواز کو آہستہ رکھو، کیونکہ یہ امر دنیا و آخرت میں تمہارے لیے لطف و رحمت الہی کا باعث بنے گا۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ گفتگو کے وقت اپنی زبان کی حفاظت کریں اور سوچ سمجھ کر بولیں، کیونکہ ہمارے اچھے یا برے کام کے اثرات مرتب ہوں گے اور اس کے نتائج و پیغامات چاہے ہم جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں ہم سے وابستہ نہیں ہیں۔ بہت سے ایسے افراد موجود ہیں جو ریاکارانہ اور مکارانہ طور پر تواضع اور ادب کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اندرونی طور پر بہت زیادہ غرور و تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں۔ حالانکہ ادب و احترام کی رعایت و پاسداری اور تواضع کا اظہار اس وقت اہمیت کے لائق ہوتا ہے کہ جب اس میں تقویٰ اور صداقت پائی جاتی ہو، ورنہ اسے چاپلوسی اور فریب کا ہی نام دیا جائے گا۔ ایمان و تقویٰ کا لازمہ عصمت اور گناہ سے پاکیزگی نہیں ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ بعض اہل ایمان و پرہیزگار افراد کے جو لغزش اور گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں مگر اپنی غلطیوں کی جانب بہت ہی جلد متوجہ ہو جاتے ہیں اور توبہ کر کے اس کی تلافی کرتے ہیں۔
سامعین، آئیے اب سورہ حجرات کی چوتھی اور پانچویں آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن سے معطر کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم۔
بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں ان کی اکثریت کچھ نہیں سمجھتی ہے، اور اگر یہ اتنا صبر کر لیتے کہ آپ نکل کر باہر آ جاتے تو یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر ہوتا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔
یہ آیت کریمہ گزشتہ بحث سے مربوط ایک مصداق کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتی ہے، جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں اپنی شریک حیات کے ہمراہ محو آرام ہوتے تھے تو بعض جاہل و بدو عرب اتنا بھی انتظار نہیں کرتے تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے باہر آ جائیں اور اپنی باتوں کو لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ بدو عرب گھر کے باہر سے ہی بلند آواز سے پیغمبر کو آواز دیتے تھے اور اپنا مطالبہ پیش کرتے تھے۔ قرآن کریم ایسے افراد سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتا ہے، تم لوگوں کا یہ کام بے عقلی کی علامت ہے، اور عقل و خرد کی سب سے اہم علامت اجتماعی امور میں ادب و لحاظ کی پاسداری کرنا اور معاشرے میں موجود بزرگوں سے ملاقات کے وقت ان تمام شرائط کا لحاظ رکھنا ہے۔
سامعین، ان آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ دین اسلام اجتماعی آداب و احترام کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے، اور بے ادبی اور بے احترامی کو بے وقوفی سے تعبیر کرتا ہے۔ گھر اور گھرانہ حرمت و حریم کا مرکز ہے، اور کسی بھی گھرانے اور گھر والوں کی حرمت کو پامال کرنے کا حق نہیں ہے، یہاں تک کہ گھر کے باہر سے ان کو آواز دینے کی بھی ممانعت کی گئی ہے۔ افراد کی اجتماعی ذمہ داریاں ان کے گھریلو امور کی انجام دہی میں رکاوٹ کا باعث نہ بنیں۔ دوسروں کی فرصت کے مواقع کا احترام کریں اور بے موقع ان کی مزاحمت سے پرہیز کریں۔
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں۔
جہاں
تسبیح پڑھے دن رات تیری اے عرش زمین یہ کون مکان
اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں
تنگ دست کوئی مومن نہ رہے اب کھول خزانوں کے رستے
اب کھول خزانوں کے رستے
سینوں کو غم شہ سے بھر دے دنیا کا کوئی بھی غم نہ ملے
اے رب جہاں
ہر فرش ادا پر اہل ادا کرتے ہیں دعائیں محب کو گا
اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں
کنیزان زہرا پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا
پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا
اب تک نہ جنہیں اولاد ملی اولاد انہیں تو کر دے عطا
رب جہاں رب جہاں رب جہاں
ان کی دعاؤں میں شامل خود بنت نبی خاتون جنا
اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں
ہر شر سے رہے محفوظ وہ گھر عباس کا پرچم ہو جس پر
عباس کا پرچم ہو جس پر
جو لوگ سجاتے ہیں رو کر زہرا کے ادا خانے گھر گھر
اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں
اپنی پناہوں میں ان کو کر نظر کرم دے ہیں دو ماں
اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں
مومن جو کوئی بے جرم خطا ہو قید جفا میں اے مولا
ہو قید جفا میں اے مولا
دے اس کو رہائی زندہ سے عابد کی اسیری کا صدقہ کبھی آئے نغموں کا کوہ گرم
اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں
ہے کون مسیحا تجھ سے بڑا ہے نام تیرا زخموں کی دوا
ہے نام تیرا زخموں کی دوا
مومن نہ کوئی بیمار رہے بیمار مدینہ کا صدقہ کربل کے مسافر کے صدقے کر چشم کرم اے فیض رسا
اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور سامعین پیش ہے پروگرام آئینۂ صحافت سامن پروگرام آئینۂ صحافت میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ اطلاعات، برطانیہ نے دہشت گردوں کے ٹی وی چینلوں کی حمایت کر کے ریڈ لائن پار کر دی، انٹیلیجنس کے وزیر۔ العربی الجدید، افریقہ کے لیے فرانس کی حکمت عملی، اگلے 6 مہینوں میں تیار ہو جائے گی میکران۔ نیو یارک ٹائمز، امریکہ میں وسط مدتی انتخابات ریڈ لہر نہیں، دوبارہ صدارتی انتخابات میں شرکت کا فیصلہ اگلے برس، بائیڈن۔ اور اب اخبارات کی تفصیلات۔ روزنامہ رسالت، امریکہ میں وسط مدتی انتخابات کے پیغامات، امریکہ میں کانگریس کے وسط مدتی انتخابات کے نتائج کا جائزہ لینے سے پہلے بہت سے حقائق سامنے آتے ہیں۔ سینٹ میں ریپبلکنز اور ڈیموکریٹک پارٹیوں کی تقریباً برابری اور کانگریس میں ریپبلکنز کی معمولی برتری امریکہ میں اس اندرونی کشمکش کی علامت ہے جو کم سے کم اگلے 2 برسوں تک امریکہ کے اندرونی ڈھانچے کو متاثر کرتی رہے گی۔ امریکہ میں کانگریس کے حالیہ انتخابات کے نتائج امریکہ میں جمہوریت کے مظاہرے سے زیادہ اس ملک کے شہریوں میں امریکی سیاست کے بنیادی ڈھانچے کو ختم کرنے میں دلچسپی کی علامت ہے، جس کا اندازہ جواری ٹرمپ اور اونگتے بائیڈن کے لیے مشکل ہوگا۔ اور جب تک ان کو اس حقیقت کا اندازہ ہوگا تب تک شاید امریکہ میں یہ دونوں روایتی پارٹیاں کافی کمزور ہو چکی ہوں گی۔ القدس العربی، اسرائیل میں انتخابات، کچھ نکات۔ انتخابات میں جیتنے والے امیدواروں کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت اسرائیلی پارلیمنٹ میں 76 شدت پسند رکن پہنچے ہیں، جبکہ بائیں بازو کی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے 36 امیدوار کامیاب ہوئے ہیں، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اسرائیلی پارلیمنٹ میں دائیں بازو کی شدت پسند جماعتوں کی طاقت 3 گنا زیادہ ہے۔ ان حالات میں اقتدار میں واپسی کے بعد نیتن یاہو کی شدت پسندی میں اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماضی میں دو ریاستوں کے حل کی بات کرنے والے نیتن یاہو اب کھل کر اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ شدت پسندی نیتن یاہو کے خون میں ہے، جس کا اندازہ ان کی حالیہ کتاب سے ہوتا ہے جس میں انہوں نے اپنے والد کا ذکر کیا ہے۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں پاکستان اور ہندوستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ پاکستان، امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی زمان پارک میں عمران خان کی عیادت، جلد صحت یابی کے لیے دعا۔ نوائے وقت، فوج جنگ کے لیے تیار رہے، لڑیں اور جیتیں چینی صدر۔ ہندوستان ٹائمز، ممبئی، 3 مہینوں کے بعد شیو سینا لیڈر سنجے راؤت جیل سے رہا۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جنگ، اسلامی بینکنگ نظام لانے کا اعلان۔ وفاقی حکومت نے ملک میں اسلامی بینکنگ نظام لانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ سود سے متعلق شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف اسٹیٹ بینک اور نیشنل بینک کی اپیلیں واپس لے رہے ہیں۔ میڈیا سے گفتگو میں اسحاق ڈار نے کہا کہ کوشش ہے جتنا جلدی ہو سکے پاکستان میں اسلامی نظام نافذ کریں۔ معاملے پر تفصیلی بحث ہوئی، گورنر اسٹیٹ بینک سے خصوصی مشاورت کی گئی۔ اسٹیٹ بینک اور نیشنل بینک وفاقی شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر اپیلیں واپس لیں گے۔ وفاقی شریعت کورٹ نے سود کے خلاف فیصلہ دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سود سے پاک نظام کو تیزی سے آگے لے کر چلیں گے۔ 75 سال سے جاری بینکاری نظام کو یکدم تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ ملکی معیشت کی بہتری کے لیے حکومت اہم اقدامات کر رہی ہے۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ وفاقی شریعت کورٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ معیشت کو سود سے پاک کیا جائے۔ پچھلے ہفتوں اس پر تفصیل سے بات ہوئی اور گورنر اسٹیٹ بینک سے روڈ میپ ڈسکس کیا۔ روزنامہ منصف، شرنگری میں مسجد کے سامنے بھگوا جھنڈا لہرانے پر ٹکراؤ۔ کرناٹک میں شرنگری میں منگل کی شام کو کانگریس لیڈر رفیق اور سری رام سینا کے کارکنوں کے درمیان مسجد کے سامنے بھگوا جھنڈا لگانے کے معاملے پر تصادم ہو گیا۔ مسجد کمیٹی کے رکن اور کانگریس کے لیڈر رفیق نے مسجد کے سامنے بھگوا جھنڈا لگانے پر اعتراض کیا۔ اس کے نتیجے میں کانگریس کے قائد اور شری رام سینا رکن ارون کے درمیان گرما گرم بحث ہوئی، جو تصادم میں بدل گئی۔ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس گنجن آریا نے پولیس ٹیم کے ساتھ موقع پر پہنچ کر صورتحال کو قابو میں کیا۔ شکایتوں اور جوابی شکایات کی بنیاد پر رفیق اور ارجن کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ دونوں کو فوری طور پر گرفتار کر لیا گیا اور پولیس نے ہندو اور مسلم برادریوں کے درمیان امن میٹنگ کا بھی اہتمام کیا ہے۔ اور اب نیوز ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ایرنا، ایران کے ساتھ مذاکرات جاری رہیں گے، گروسی کا دورہ تہران۔ فارس نیوز ایجنسی، پابندیوں کے خاتمے کے لیے مذاکرات، ایران اور عمان کے وزراء خارجہ کی ملاقات میں گفتگو کا اصل موضوع۔ اور العہد نیوز ایجنسی، فلسطین، مغربی جنین میں غاصب صہیونیوں کے ہاتھوں رافت عیسیٰ نامی فلسطینی شہید۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ تسنیم نیوز ایجنسی، عراقی حزب اللہ کا امریکہ کو انتباہ، آگ سے نہ کھیلو۔ عراقی حزب اللہ بریگیڈ نے امریکہ اور صہیونی حکومت کو خبردار کیا ہے کہ وہ آگ سے نہ کھیلیں اور استقامتی محاذ کے صبر کا امتحان نہ لیں۔ حزب اللہ بریگیڈ کے ذمہ دار ابو علی العسکری نے غرب اردن اور خاص طور پر سن 1948 کی مقبوضہ سرزمینوں میں فلسطینیوں کی استقامت کی حمایت کرتے ہوئے غاصبوں سے قریب ہونے اور صہیونیوں سے تعلقات قائم کرنے کی جانب سے خبردار کرتے ہوئے عراقی حکام سے بھی کہا ہے کہ وہ اس طرح کی کوششوں کی طرف سے ہوشیار رہیں۔ البراسا نیوز ایجنسی، یمن کو یمنیوں کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ یمنی تجزیہ نگار اسامہ القاضی نے لکھا ہے، ہم صرف ایک چیز چاہتے ہیں اور وہ یہ کہ ہم اور ہمارے مصری بھائی یمن سے نکل جائیں اور ہم اپنے یمنی بھائیوں کو اپنے معاملات خود ہی حل کرنے دیں، کوئی مداخلت نہ کرے، نہ ہم، نہ ہی ہمارے مصری بھائی اور نہ ہی کوئی اور، اور یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ یہ سعودی فرماروا فیصل ابن عبدالعزیز آل سعود کا بیان، جو انہوں نے 60 سال کے عشرے میں یمن کی جنگ کے دوران حاجیوں کے سامنے دیا تھا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینہ صحافت ختم ہوا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام دریچے۔
دریچے،
سامعین، باس سید کا سلام قبول کیجیے۔ آج ورلڈ سائنس ڈے فار پیس اینڈ ڈیولپمنٹ منایا جا رہا ہے، ہم آج کے پروگرام میں اسی کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے۔ انسانوں کی سب سے بڑی امنگ مختلف معاشروں میں ہم ترقی اور خوشحالی کا قیام ہے۔ تاریخ کے مختلف ادوار میں بہت سے افراد نے مختلف طریقوں سے دنیا میں امن اور ترقی کی حکمرانی کی کوشش کی ہے۔ اس سلسلے میں استعمال کیے جانے والے ایک اہم ذریعے کا نام ہے سائنس۔ آج کا دن ورلڈ سائنس ڈے فار پیس اینڈ ڈیولپمنٹ کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ یونیسکو نے سن 1999 میں ہنگری کے دارالحکومت بڈاپیسٹ میں ایک اجلاس کے دوران اس دن کو ورلڈ سائنس ڈے فار پیس اینڈ ڈیولپمنٹ کا نام دیا۔ اگرچہ یہ نام رکھے جانے کا مقصد سائنس اور ٹیکنالوجی اور اس کے بانیوں کی قدردانی کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا مقصد سائنس اور ٹیکنالوجی کا تعلق معیار زندگی کو بہتر بنانے اور جدید ٹیکنالوجیز کے نتیجے میں پیدا ہونے والے کلائمیٹ کے خطرات پر قابو پانے کے ساتھ جوڑنا بھی ہے۔ ورلڈ سائنس ڈے فار پیس اینڈ ڈیولپمنٹ سے سائنسی اداروں، حکومتوں، سول سوسائٹیز اور دانشوروں کو علم و ترقی کے بارے میں بحث و مباحثے کا موقع فراہم ہوتا ہے۔ آج امن کے معنی صرف حکومتوں کے درمیان جنگ نہ ہونے کی ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی کسی معاشرے کے کسی ایک ادارے کے مختلف شعبوں کے باہمی تعلقات میں ہم آہنگی پیدا کرنے اور اختلافات کو دور کرنے کے لیے ایک مثبت قومی مینجمنٹ کے بھی ہو سکتے ہیں۔ واضح سی بات ہے کہ جو ملک اور معاشرے سائنس سے استفادہ کرتے ہیں، وہ دنیا کے بارے میں ایک مشترکہ زاویہ نگاہ تک پہنچ کر اختلافات کی بجائے مشترکات پر تاکید کر سکتے ہیں۔ اس طرح یہ امید پیدا ہو جاتی ہے کہ شاید ان کی کوششیں امن پر منتج ہو جائیں۔ ممالک اور تنظیمیں اس بات کی بھی کوشش کرتی ہیں کہ مختلف ممالک اور معاشروں کے لوگ جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے ثمرات سے بہرہ مند ہو سکیں، طلبہ کو علمی مہارتوں اور پیشوں سے آشنائی ہو اور اس طرح سائنسی شخصیات کو روشناس بھی کرایا جائے۔ بہت سے ممالک نے ایک دن کو ورلڈ سائنس ڈے فار پیس اینڈ ڈیولپمنٹ کے طور پر منائے جانے کی تجویز کا خیر مقدم کیا۔ ان ممالک نے اس دن کو اپنے کیلنڈر میں بھی شامل کیا۔ اس لیے 10 نومبر کا دن اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسکو مختلف ممالک اور اس سلسلے میں سرگرم تنظیموں کی جانب سے منایا جاتا ہے۔ رواں سال یونیسکو نے اس دن کا نعرہ بیسک سائنسز فار سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کو قرار دیا ہے۔ ہر ملک کے لوگوں کی ایک خواہش قیام امن سے عبارت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پائیدار ترقی یا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کو بھی بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ پائیدار ترقی سے مراد یہ ہے کہ آج کی ضروریات پوری کی جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والی نسلوں کی ضروریات پوری کرنے سے متعلق ان کی توانائیوں اور صلاحیتوں کو بھی خطرہ لاحق نہ ہونے پائے۔ پائیدار ترقی سے موجودہ اور آنے والی نسلوں کی گوناگون ضروریات پوری ہوتی ہیں، افراد کی سلامتی اور سماجی ہماہنگی میں اضافہ اور مساوی مواقع کے راستے ہموار ہوتے ہیں۔ مختصر یہ کہ پائیدار ترقی سے مراد یہ ہے کہ موجودہ اور آئندہ کاموں کی انجام دہی کے لیے بہتر راستے ڈھونڈے جائیں۔ پائیدار ترقی میں فنڈامنٹل سائنسز کا بنیادی کردار ہے۔ ہم اس پر مزید روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فنڈامنٹل سائنسز میں سے ریاضی، کیمسٹری، فزکس، فلسفہ، منطق، بیالوجی، لسانیات اور جیالوجی کی جانب اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ فنڈامنٹل سائنسز یا بنیادی علوم غذا، توانائی، صحت اور مواصلاتی ٹیکنالوجیز تک عالمی دسترس جیسے اہم چیلنجوں کے مقابلے کے ضروری وسائل فراہم کرتے ہیں۔ فنڈامنٹل سائنسز کے ثمرات ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک کے فائدے میں ہیں۔ مثلا دنیا کے بہت سے ممالک کے لوگ شوگر کے مرض میں مبتلا ہیں۔ دانشوروں نے تجربات کے ذریعے ایشریچا کولی نامی معمولی بیکٹیریا سے مصنوعی انسولین کی تیاری کے لیے فائدہ اٹھایا۔ یہ علمی ثمرہ مستقبل میں ساری دنیا میں شوگر کے بہت سے بیماروں کی جانوں کو بچا سکتا ہے۔ ممالک کی پائیدار ترقی میں فنڈامنٹل سائنسز کا کردار کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ کیمسٹری، فزکس اور ریاضی پر ہمیشہ سے لوگوں اور معاشروں کی توجہ رہی ہے۔ لوگ مختلف میدانوں میں ہونے والی سائنسی ترقی پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ فنڈامنٹل سائنسز لوگوں کے لیے بہت پرکشش ہیں کیونکہ وہ انسان کے سوالات کے مناسب جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ بنیادی تحقیقات اور سماجی تبدیلیوں کے تعلق کی ایک نمایاں مثال ٹرانزسٹر کی ایجاد ہے۔ جب 1950 کے اشرے میں اولین ٹرانزسٹر ریڈیو مارکیٹ میں آیا تو یہ تقریباً 50 برس کی تحقیقات اور تجربات کا نتیجہ تھا۔ کمپیوٹر چپ نے سرکٹس کو چھوٹا کرنے کے باعث چھوٹی مکینیکل اور الیکٹرانک مشینیں بنانے کا امکان پیدا ہوا، جس کے نتیجے میں پیچیدہ پروسیسز کے لیے آج کے اسمارٹ فونز میں کئی ملین چھوٹے چھوٹے ٹرانزسٹر سے استفادہ کیا جاتا ہے اور آج کی دنیا ڈیجیٹل دنیا میں تبدیل ہو چکی ہے۔ فنڈامنٹل سائنسز کی اہمیت کے پیش نظر یونیسکو نے نومبر 2019 میں اپنی 40ویں کانفرنس کی قرارداد میں 2022 کو فنڈامنٹل سائنسز کا بین الاقوامی سال قرار دیا۔ اس اقدام کا مقصد سماجی، تکنیکی اور سائنسی چیلنجوں کے حل اور ان کے ادراک، نیز موجودہ اور آئندہ نسلوں کی عالمی آسائش کی بہتری کا روڈ میپ تیار کرنے کے سلسلے میں فنڈامنٹل سائنسز کے کردار اور اہمیت پر زیادہ توجہ دینا ہے۔ بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ فنڈامنٹل سائنسز پائیدار ترقی تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں اور معاشرے کے تمام طبقات اخلاق کی بنیاد پر اسے کام میں لا کر اپنی مشترکہ مشکلات کا حل تلاش کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین آپ سماعت فرمائیے پروگرام ایرانی مشاہیر، اور ہمیں آج کی تیسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے۔
ریڈیو تہران کے عزیز سامعین کی خدمت میں ہاشم علی کا سلام عرض ہے۔ سامعین پروگرام ایرانی مشاہیر کی ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم پانچویں ہجری قمری کے مشہور شاعر مسعود سعد سلمان کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ آج کے پروگرام سے بھی آپ استفادہ کریں گے۔ سامعین جیسا کہ ہم نے بتایا، امیر سعید الدولہ ابو النجم مسعود سعد سلمان ہمدانی پانچویں صدی کے دوسرے نصف اور چھٹی صدی ہجری کے آغاز یعنی گیارہویں اور بارہویں صدی عیسوی کے ایک بزرگ شاعر تھے۔ مسعود سعد سلمان غزنویوں اور سلجوقیوں کے دور کے ایک نامور شاعر اور ہندوستان میں غزنوی حکومت کے بزرگ عمرا میں سے تھے۔ ان کے گھرانے کا تعلق ایران کے مغربی شہر ہمدان سے تھا۔ اپنے والد خواجہ سعد سلمان کے لاہور میں دیوانی کی خدمات انجام دینے کے سبب سن 425 سے 438 ہجری قمری مطابق 1033 سے 1046 عیسوی کے برسوں کے دوران شہر لاہور میں پیدا ہوئے۔ مسعود سعد سلمان کے والد اور ان کے اجداد اپنے دور کے افاضل اور دانشوروں میں شمار ہوتے تھے۔ مسعود سعد نے لاہور اور غزنین میں نامی گرامی اساتذہ سے اس دور کے رائج علوم حاصل کرنے کے علاوہ جنگی فنون، سواری اور تیر چلانے کا فن بھی سیکھا تھا۔ ادب سے ان کی آشنائی کے باعث شعر و شاعری میں ان کو دلچسپی پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ وہ قصیدہ گوئی میں اپنے دور کی ممتاز شخصیت بن گئے اور استاد کا مقام حاصل کیا۔ مسعود سعد نوجوانی میں ہی حصول علم کا دور گزارنے کے بعد جوانی کے آغاز سے ہی دربار میں داخل ہو گئے۔ مسعود سعد سلمان سلطان ابراہیم کے حکم سے بادشاہ کے بیٹے سیف الدین محمود کے ندیم قرار پائے۔ مسعود سعد سلمان کو سیف الدولہ محمود کے تئیں بہت مرتبہ و منزلت حاصل تھی۔ مسعود سعد سلمان تقریباً 40 سال کے تھے کہ جب ان کی عیش و عشرت کی زندگی کا آفتاب غروب ہونا شروع ہو گیا۔ جاسوسوں اور حاسدوں نے سلطان ابراہیم غزنوی سے شہزادہ سیف الدولہ کی برائی کی اور اس پر شاہ سلجوقی سے رابطے کا الزام لگا دیا۔ سلطان غزنوی کے قریبی افراد اور درباریوں کے حسد اور غلط بیانی اس بات کا باعث بنی کہ سیف الدولہ اور اس کے قریبی ساتھیوں من جملہ مسعود سعد سلمان کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کے تمام املاک و جائیداد ضبط کر لی گئی۔ مسعود سعد سلمان نے اپنی عمر کا 10 سال کا عرصہ سلطان ابراہیم غزنوی کی بادشاہت کے دور میں قید خانے میں گزارا۔ بعض تذکرہ نویسوں نے لکھا ہے کہ امیر مسعود سعد سلمان کو قیدی بنائے جانے کا سبب مسعود کے ہم عصر شاعر ابو الفرج رونی کی جانب سے مسعود کی برائی بیان کیا جانا تھا۔ البتہ یہ بات صحیح نہیں لگتی، کیونکہ مسعود سعد ہمیشہ خود کو استاد ابو الفرج رونی کا شاگرد کہتے تھے اور یہ دونوں افراد اپنے دور کے نامی گرامی شاعر شمار ہوتے تھے۔ موثق ذرائع کے مطابق مسعود سعد سلمان کی گرفتاری اور قیدی بنائے جانے کی وجہ سپہ سالار اور صاحب دیوان ہندوستان ابو الفرج منصور بن رستم کے مسعود سے حسد اور ان سے بدبین ہونا تھا۔ سلطان ابراہیم غزنوی نے حکم دیا کہ قلعہ دہک میں، کہ جو زابلستان کے قلعوں میں سے ایک تھا، مسعود سلمان کو قید کر دیا جائے۔ مسعود سعد کی عمر اس وقت 40 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ وہ قلعہ دہک میں اگرچہ اپنے اہل خانہ اور دوستوں سے دوری کے سبب بہت غمگین رہتے تھے، تاہم دہاق کے بعد جن قید خانوں میں ان کو رکھا گیا ان میں وہ کسی حد تک آسودہ اور پرسکون تھے۔ علی خاص نام کا ایک شخص جو سلطان ابراہیم کے دربار میں مقربین میں سے تھا، استاد سخن مسعود سعد کا دوست تھا۔ یہ شخص یعنی علی خاص مسعود سعد کے آرام و آسائش کے وسائل فراہم کرتا تھا۔ مسعود سعد سلمان نے علی خاص کی ستائش میں، جو دربار غزنی میں اعلی رتبے کا حامل تھا، ایک قصیدہ پڑھا ہے۔ علی خاص جتنا زیادہ مسعود سعد کی رہائی کے لیے کوشاں تھے اور سلطان غزنوی کا دل نرم کرنے اور اس کو موہ لینے کے درپے تھے، حاسدین اور بدخواہ عناصر بھی اتنے ہی درپے آزار تھے، اور انہوں نے دربار غزنی میں اطلاع دی کہ مسعود سعد کو دہاق میں آزادی حاصل ہے، اور یہی بات سلطان کے مزید غیظ و غضب کا باعث بنی اور اس نے حکم دیا کہ مسعود سعد کو دہاق سے قلعہ سو منتقل کر دیا جائے۔ قلعہ سو وسیع و عریض ہندوستان سے باہر ایک پہاڑ کی بلندی پر واقع تھا۔ قلعہ سو میں استاد سخن کے لیے سخت قوانین وضع کیے گئے اور ان کو اسی میں قید کر دیا گیا۔ ان تمام سختیوں کے باوجود علی خاص نے مسعود سعد سلمان کی رہائی کے لیے کسی بھی کوشش سے دریغ نہیں کیا اور ان کی دیکھ بھال کرتے اور ان کو صبر و بردباری کی ترغیب دلاتے تھے۔ قلعہ سو میں ایک بوڑھا آدمی بھی قید تھا جس کا نام بہرامی تھا۔ وہ دنیا دیکھا ہوا اور آزاد منش انسان تھا۔ مسعود اس قید خانے میں بہت بے قرار رہتے تھے اور بے چینی کے ساتھ ہی اپنے اور اپنے اہل خانہ کے مستقبل کے تئیں تشویش میں مبتلا رہتے تھے۔ وہ اپنا مستقبل تاریک دیکھ رہے تھے۔ بوڑھا شخص بہرامی ان کو اپنی دلنشین باتوں اور داستانوں سے سکون قلب اور آرام فراہم کرتا تھا۔ بہرامی علم فلکیات میں بہت ماہر تھے اور انہوں نے اپنی زندگی فلکیات یا اختر شناسی میں گزاری تھی۔ مسعود سعد نے ان سے علم نجوم سیکھا تھا۔ اس دوران مسعود سعد نے جو اشعار کہے ہیں وہ ان کے رنج و غم اور بچوں اور بیوی سے دوری کے عکاس ہیں۔ وہ اپنے اشعار میں کہتے ہیں، کوئی بھی حق کا پاسدار نہیں، قید میں بھی تو غم گسار نہیں، اپنے پیروں میں بیڑیاں ہیں پڑی، زندگی کو ہی مجھ سے پیار نہیں۔ مسعود سعد کے اشعار سے یہی پتہ چلتا ہے کہ دہک اور سو نام کے قید خانوں میں 7 سال کے رنج و آلام برداشت کرنے کے بعد ان کو نائے نامی قید خانے میں رکھا گیا اور وہاں بھی وہ 3 سال قید میں رہے۔ وہ کہتے ہیں، دہک اور سو کے 7 سال ستم، قلعہ نائی کے 3 سال علم۔ مسعود سعد کے اس دور کے اشعار سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ قلعہ نائی میں انہوں نے بہت زیادہ رنج و غم برداشت کیے۔ اسی سبب سے انہوں نے نائی میں جو اشعار کہے ہیں وہ بہت جانسوز اور ولولہ انگیز ہیں۔ جن ایام میں مسعود قید خانے میں تھے ان کے دوست احباب اور آشنا افراد سلطان ابراہیم کے پاس جاتے تھے اور مسعود سعد کی معافی تلافی اور اسے بخشوانے کی کوشش کرتے تھے، اور آخرکار وہ امید الملک ابو القاسم خاص کی کوششوں سے قید خانے سے رہائی پا گئے۔ مسعود سعد قلعہ نائی سے رہائی پانے کے بعد لاہور واپس لوٹ گئے اور اپنے وطن چلے گئے، اور جیسا کہ ان کے اشعار سے معلوم ہوتا ہے وہ انتہائی شدت غم کے باعث بہت ناتواں اور غم زدہ رہتے تھے۔ سلطان ابراہیم کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا مسعود غزنویوں کے تخت پر براجمان ہوا۔ مسعود غزنوی نے اپنے بیٹے کو، جس کا نام اسد الدولہ شیرزاد تھا ہندوستان پر حکومت کے لیے بھیجا اور ابو نصر پارسی کو اس کے مشیر کے طور پر اس کے ساتھ روانہ کیا۔ ابو نصر پارسی نے مسعود سعد سلمان کو اپنی سابقہ دوستی کی بنیاد پر چالندر کی حکومت سونپ دی، لیکن اس حکومت کی عمر مختصر تھی۔ ابو نصر پارسی پر الزام لگا کر ان کو تمام قریبی ساتھیوں کے ساتھ قید میں ڈال دیا گیا۔ امیر مسعود کہ جو ابو نصر کے کارگزاروں میں شمار ہوتے تھے، قلعہ مرنج میں قید کر دیے گئے اور وہاں 8 سال تک مقید رہے۔ مسعود سعد سلمان کے اشعار پر نظر ڈالنے سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ وہ بخوبی جانتے تھے کہ ان کی زندگی کے ایام ان مصیبتوں پر ہی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اسی سبب سے انہوں نے اپنی نظموں میں وقفے وقفے سے آنے والی پریشانیوں کی پیش گوئی کی ہے۔ بعض تذکرہ نویسوں اور محققین کا خیال ہے کہ انہوں نے قید خانے سے رہائی پانے کے بعد دیوانی اور کچہری کے کام کاج سے ہاتھ کھینچ لیا اور تزکیہ نفس میں مشغول ہو گئے اور خدا کی عبادت کرنے لگے، لیکن ان کے باقی ماندہ آثار اور کتابوں میں اور اسی طرح ان کے دور کی تاریخی کتابوں میں ان کی رہائی کے بعد کی صورتحال کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور ان آثار و شواہد سے اس امر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ انہوں نے قید خانے سے رہائی کے بعد دیوانی کے عہدے یا کسی مقام و منصب کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن دربار سے بھی کنارہ کشی نہیں کی اور عمر کے آخری حصے تک دربار کے ثقافتی امور جیسے مسعود غزنوی کے عظیم کتب خانے کی لائبریرین شپ سے منسلک رہے۔ مسعود سعد سلمان سن 515 یا 516 ہجری مطابق 1121 یا 1122 عیسوی میں غزنی میں وفات پا گئے۔